لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا النبي وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. نصرف عليه الزكاة. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سب سے پہلے تو اس آبادی سے باہر کے رہائشیوں کو جمعہ کے اس اجتماع میں خوش آمدید کہتا ہوں. انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا اور اپنے قریب کی مساجد چھوڑ کر یہاں جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے. میں نے حاضر کا لفظ اس لیے کہا ہے کہ اللہ کے گھر میں کوئی تشریف نہیں لاتا، سب حاضری ہوتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر دے. محترم حضرات، ماہ رمضان مبارک کی یہ پہلی نماز جمعہ ہے جس کی ادائیگی کے لیے ہم سب جمع ہیں، اور ہم سب اس حوالے سے خوش بخت ہیں کہ رمضان کے مبارک لمحات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی بساط پر کمر بستہ ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیمات نے ماہ رمضان مبارک کے آغاز میں مختلف خطبات ارشاد فرمائے. ایک خطبے کا ذکر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گزشتہ جمعے میں ہوا، مختصر سا اگرچہ ہوا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح کے خطبے کا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ارشاد کی روشنی میں ذکر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان هذا الشهر قد حذركم، یقیناً یہ مہینہ تمہیں نصیب ہو گیا ہے، تمہارے پاس آ گیا ہے. وفیہ لیلۃ خیر من الف شهر، اور اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو قرب ربانی حاصل کرنے میں ہزار مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے. من حرم فقد حرم الخیر کلہ، اس جملے پر توجہ ہو. جو اس ماہ مبارک کی خیر سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر سے محروم رہا. ولن يحرم خيرها الا محروم، اور اس کی خیر سے حقیقی محروم وہی رہتا ہے جو محروم ہوتا ہے، ورنہ ہر ایک کچھ نہ کچھ حصہ خیر کا یقیناً حاصل کر پاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان محروم اور قسمت لوگوں کا حصہ بننے سے بچائے. اسی طرح ایک خطبہ میں جس کے راوی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی اس طرح سے ذکر کیا گیا کہ اتاکم شہر رمضان, اتاکم رمضان شہر برکہ, لوگوں بڑی برکتوں والا مہینہ تمہیں نصیب ہوا ہے, برکتوں والا مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے. یغنیکم اللہ فی, اس ماہ میں اللہ تمہیں غنی کرتا ہے. فینزل الرحمہ, اور اپنی خاص رحمتیں نازل کرتا ہے. ویحط الخطایا, اور خطائیں مٹا دیتا ہے. ویستجیب فی دعا, اور خاص طور پر اس مہینے میں دعائیں قبول کرتا ہے. ینظر اللہ تعالی الی تناقصکم, اس مہینے میں عبادت کی طرف تمہاری رغبت اور ایک دوسرے سے عبادت میں آگے بڑھنے کا شوق, اس شوق کو خود بھی محبت سے دیکھتا ہے. وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ, اور صرف خود محبت سے نظارہ نہیں کرتا بلکہ فرشتوں سے بھی کہتا ہے, خوشی اور ناز کے اظہار کے ساتھ فرشتوں کو بھی دکھاتا ہے کہ یہ ہیں وہ جن کے دنیا میں آنے پر تمہیں اعتراض تھا, دیکھو بن دیکھے مجھ سے محبت میں کس قدر سرگرمیاں تھی. فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا, چنانچہ لوگوں اس مبارک مہینے میں تم اللہ کو اپنی طرف سے خیر ہی دکھاؤ. تمہاری طرف سے جو عمل بھی ظاہر ہو وہ خیر پر مبنی ہو, وہ بھلائی پر مبنی ہو, واللہ رضا و خوشنودی پر مبنی ہو, اس لیے کہ اس کی طرف سے اللہ کا ایک نمائندہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے خیر کے بجا لانے والے آگے بڑھ, اور اے شر کو بجا لانے والے باہر آ جا, رک جا. تجھے اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے ہاں سے رحمتوں کے لٹانے کا مہینہ ہے, خیر سے باہر آنے کا مہینہ. اور فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ خُرِمَ فِيهِ رَحْمَتَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, بڑا بدبخت ہے وہ انسان اور بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جو رحمتوں کے اس موسم میں بھی اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, اسی طرح کا ایک خطبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ایک ارشاد گرامی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے میں نے خود سنا, آپ فرما رہے تھے اگر رمضان پر جا, رمضان کا مہینہ لوگوں آ چکا ہے, تفتح فیہ ابواب الجنہ, جنت کے دروازے اس میں کھول دیے گئے ہیں, وتغلق فیہ ابواب النار, جہنم کے دروازے اس میں بند کر دیے جاتے ہیں, وقت شیاطین, اور جو رئیس جو اصحاب الشیاطین جو شیاطین کے سردار ہیں ان کو گرفت میں لے لیا جاتا ہے. بعدن لمن ادرک رمضان فلم یغفر له, ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کے مہینے کو پائے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو. اور اگلا جملہ اور طلب ہے, فرمایا اذا لم یغفر له فمتى, اگر اس مہینے میں بخشش نہیں ہوگی پھر کب ہوگی؟ اللہ کی رحمت جوش میں ہے, اس کی عنایات اور اس کا فضل و کرم بے پایا ہے, اب اگر بخشش نہیں کروا سکا تو پھر کب کروائے گا؟ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو, اس مہینے سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھانا ہے, یہ میری آپ سے درخواست ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں روزوں کی فرضیت کا حکم آیا. ارکان اسلام میں سے سب سے پہلا رکن آپ سب کو معلوم ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ پہلا رکن ہے کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دوسرے ہے نماز, اور تیسری جو فرضیت کا حکم جس کے بارے میں آیا تیسرا وہ رمضان کے روزے. کتب علیکم الصیام, ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں ان کی فرضیت کا حکم آیا, اور ساتھ ہی فرمایا تمام کتب علی الذین من قبلکم, یہ عبادت صرف تم پر ہی فرض نہیں ہوئی, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ پر تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں پر فرض رہی. اب ذرا غور کیجئے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا جو بنیادی مقاصد قرآن نے بیان کیے ہیں چار, ان میں سے پہلا مقصد ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور تقوی کیا ہے؟ عام طور پر ہم تتقون کا معنی کرتے ہیں تاکہ تم اللہ سے ڈرو, یہ مرادی معنی ہے, یہ مرادی معنی ہے. تقوی کا اصل معنی کیا ہے؟ تقوی کا اصل معنی ہے بچاؤ, بچنا, پرہیزگاری. اور شرعاً تقوی کسے کہتے ہیں؟ خود کو ہر اس چیز سے بچانا جو گناہ ہو یا گناہ کی طرف لے جانے والی. الفاظ پر غور کیجئے, البر کے معنی نیکی ہے, اللہ کی فرما برداری کا کوئی عمل بجا لانا, صالح عمل بجا لانا یہ نیکی ہے. تقوی گناہ سے بچنے کا نام, تقوی گناہ چھوڑنے کا نام. اور تقوی کے تین درجات ہیں. پہلا درجہ ایمان ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جس نے پڑھ لیا ہے وہ پہلے درجے کا متقی. اللہ قرآن کریم میں جہاں متقین کی صفات بیان کرتے ہیں وہاں فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اس آیت میں ایمانیات کا پہلے ذکر ہے. ایمان یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جہاں اولیاء اللہ کا ذکر فرماتے ہیں وہاں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء اللہ کون ہیں؟ میں تو اس بات پر حیران ہوتا ہوں کہ جب مسلمان خواتین کسی عیسائی عامل سے تعویذ لینے کے لیے جا رہی ہوتی, اولیاء اللہ کا اللہ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ دینا آمن, وہ ایمان والے ہوتے. ایمان یعنی مومن ہونا جہنم کے دائمی عذاب سے بچاؤ کا ایک بڑا ذریعہ ہے. اور میرے بزرگوں اور دوستو, سچ یہ ہے کہ ہم ایمان پر اللہ کا شکر کم ہی ادا کرتے ہیں. اللہ نے جو اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے ایمان کی, اس پر ہم کم شکر ادا کرتے ہیں. حالانکہ ایمان وہ نعمت ہے جس کے نتیجے میں اللہ اعمال کو قبول کرتے ہیں, نتیجہ خیز بناتے ہیں. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ. جو ایمان کی حالت میں اعمال صالح بجا لائے گا اس کے اعمال کی ناقدری نہیں. اوسط درجے کا تقوی کیا ہے؟ تقوی کے تین درجات ہیں, ادنا, درمیانہ اور اعلیٰ. درمیانہ درجہ کیا ہے؟ ہر اس عمل یا چیز کو چھوڑ دینا جو انسان کو بالآخر گناہگار بنا دے, لہذا صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ ہو اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ ہو, یہ دوسرا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں, وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے, تسلسل نہیں کرتے, اختیار کرتے. کلو امتی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, میری امت کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا, میری امت کے تمام لوگوں کو معافی نصیب ہوگی. الا المجاہرون, مگر جو کھلا کھلا گناہ کر کے ان پر اصرار کرنے والے اور اترانے والے, ان کے لیے کوئی بخشش نہیں. اعلی درجے کا تقویٰ, ذرا غور کیجیے اس پر بھی, اپنے باطن کو, اپنے اندر کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھا جائے جو انسان کو اللہ کے سوا کسی اور چیز میں مشغول کر دے. یہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے. اور یہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ جب نصیب ہوتا ہے تو پھر انسان اس تقویٰ کے ذریعے سے حقیقی تزکیہ حاصل کرتا ہے. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ اچھے اعمال کے ذریعے سے خود کو اللہ کا پیارا بنا لینا, ایسا بنا لینا کہ جس پہ اللہ کو پیار آ جائے اپنے بندے. کئی اللہ کو پیارے ایسے ہیں نا کہ رب اشعث اغبرا, بکھرے بالوں والے, غبار آلود چہروں والے, لو اقسم علی اللہ لابرہ, اللہ پر قسم ڈال دیں تو اللہ کی قسم پوری کر دیں. یہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ جو تزکیہ سے نصیب ہوتا ہے, اور تزکیہ اچھے اعمال کے ذریعے سے خود کو درست کر لینا, اللہ کا مستندیدہ بنا لینا. اور یہ تزکیہ اللہ کے ہاں اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے 11 قسمیں ذکر کر کے تزکیہ کرنے والے کی کامیابی کا ذکر فرمایا. ذرا شمار کرتے جائیے. وَالشَّمْسِ, اللہ کو قسم کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اللہ سے زیادہ بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے زیادہ قول کا پکا اور سچا کون ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود لوگوں کے مزاج کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ 11 قسموں کے ساتھ یہ بات بیان کر رہے ہیں. وَالشَّمْسِ, قسم ہے سورج کی, وَضُحَاهَا, اور قسم ہے سورج کی روشنی کی, وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا, قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے آتا ہے, وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا, قسم ہے دن کی جو آفتاب کو خوب نمایاں اور سورج کو خوب نمایاں کر دیتا ہے, وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا, قسم ہے رات کی جو سورج کو خوب چھپا لیتی ہے, وَالسَّمَاءِ, قسم ہے آسمان کی, وَمَا بَنَاهَا, اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو بنایا ہے, وَالْأَرْضِ, قسم ہے زمین کی, وَمَا طَحَاهَا, قسم ہے اس کی جس نے اس کو بچھایا ہے, وَنَفْسٍ, اور قسم ہے انسانی جان کی, وَمَا سَوَّاهَا,
اور قسم ہے اس ذات کی جس نے انسانی جان کو خوب ٹھیک بنایا اور سنوارا ہے. قد افلح من زکاہا, مراد کو پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر دیا. یہ معمولی بات نہیں ہے. گیارہ قسم کے ساتھ اللہ ذکر کر رہے ہیں. وقد خاب من دساہا, اور نامراد ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی دلدل میں دھسا دیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, روزہ یہ تقوی نصیب کرتا ہے. روزے کے انفرادی اور اجتماعی فوائد ہیں. اجتماعی فائدہ کیا ہے کہ مسلمانوں میں ایک امت ہونے کا شعور بیدار ہوتا ہے. دیکھیں نا, دنیا بھر میں آسٹریلیا سے لے کے کینیڈا تک, دنیا بھر میں ایک گوشے سے لے کے دوسرے گوشے تک, مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, سحری اور افطاری عبادت سمجھ کر سارے مسلمان کر رہے ہیں. یہ امت کی اجتماعیت کا اظہار. آپ تو دیکھیں سحری میں کس قدر رش ہوتا ہے دکانوں پر, دہی لینے کے لیے, دودھ لینے کے لیے, اندرون شہر خاص طور پر. اور شام کو بھاگے بھاگے لوگ آ رہے ہیں, اور خاص دکانوں پر پکوڑے اور سموسے وغیرہ کی دکانوں پر خوب رش ہے. یہ چہل پہل, اور جو ہی اذان ہوتی ہے لوگوں کا مسجد کی طرف آنا, یہ دراصل مسلم ثقافت کے احیاء کا ایک ذریعہ اور ایک نشان ہے. اسی طرح اجتماعی طور پر اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ. دیکھیے, کھانا پینا اللہ تعالی کی نعمت ہے, اور اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے ان نعمتوں سے کچھ وقت کے لیے مستفید نہ ہونے کی وجہ سے ان نعمتوں کی قدر نمایاں ہوتی ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ غریب کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن یہ میری بات پر توجہ دیجیے, لیکن یہ تب ہے کہ جب ہم سحری کا کھانا زندگی کا آخری کھانا سمجھ کر نہ کھا رہے. تو کی بات ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ ما شبع فی یوم مرتین من خبز بر حتی لحق باللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی روز گندم کی روٹی دو وقت پیٹ بھر کے نہیں کھائی یہاں تک کہ دنیا سے رحلت فرما. آپ کے گھرانے کا معمول کیا تھا؟ ما شبع آل محمد منذ قدم المدینہ من طعام بر ثلاث لیال تباعا حتی قبضا. ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے گھرانے نے لگاتار مسلسل تین دن گندم کی روٹی نہیں کھائی یہاں تک کہ اللہ سے اللہ کے ہاں چلے گئے. زندگی یعنی جینا کھانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ کھانا ہے جینے کے لیے. یہ کوئی مقصد ہے؟ یعنی زندگی اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ ہم نے کھانا ہے, بلکہ کھانا ہے زندگی کے لیے, اتنا کھانا ہے تاکہ زندہ رہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اس کی, میں اس طرف نہیں جاتا. ہمارا رمضان سحری کی بدہضمی اور افطاری کی بے تحاشا خوراک کا نام بن کر رہ گیا. آپ دیکھیں نا, سحریاں اور افطاریاں ہوٹلوں کے بوفے میں ہو رہی ہیں, جبکہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ مجھے ڈکار آیا. اور یقینی بات ہے یہ ڈکار ایسا جو خوراک کی زیادتی کی وجہ سے تھا. تو آواز سن کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا, اپنے ڈکاروں پر کنٹرول رکھو, اتنا نہ کھاؤ کہ ڈکار آنے لگے. آخرت میں سب سے زیادہ بھوکا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں بہت زیادہ کھاتا ہو. ابو جحیفہ فرماتے ہیں
اس ارشاد کو سننے کے بعد میری عمر کے 30 سال گزر گئے ہیں، میں نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. یہ ہے ماننے والے لوگ، یہ ہے ماننے والے. یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ صحابہ کی شان بہت بہت بلند ہے اور وہ آگے بڑھ گئے، وہ کیوں آگے بڑھ گئے؟ نماز میں وہ بھی اتنی ہی پڑھتے تھے جتنی آپ پڑھتے ہیں، روزے یقیناً وہ بھی رمضان کے ہی رکھتے تھے یا کچھ اور بھی نفلی رکھتے ہوں گے، ذکر اذکار اور تسبیحات کے اعمال میں شاید بظاہر وہ اعمال میں کسی حوالے سے کم بھی ہوں، لیکن اللہ کے حبیب کے فرمان پر یقین اتنا تھا کہ جو آپ فرما دیتے اس کو حتمی اور آخری بات سمجھتے. حضور نے فرمایا صبح سے لے کے شام تک بیمار کی تیمارداری کرنے جاؤ تو 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. جب راتیں لمبی ہوتی تھی تو صحابہ راتوں کو جایا کرتے تاکہ زیادہ دیر دعا فرشتے کریں، اور جب دن لمبے ہوتے تھے تو دن کو جایا کرتے تھے، اس لیے کہ حضور کی بات پر یقین تھا. میرے بزرگوں اور دوستو، روزے کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شہوات کے غلبے کو کنٹرول میں لانے کا ذریعہ قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معشر الشباب، اے میری امت کے جوانوں، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو بھی تم میں سے بیوی کے حقوق ادا کرنے کی قدرت و طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْقَلْبِ، اس لیے کہ یہ شادی اس کی نگاہوں میں پستی لائے گی اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بنے گی. وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ گناہ سے بچنے کے لیے اس کے لیے ڈھال بن جائے. اسی طرح روزہ جسمانی صحت کی بحالی کا ذریعہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کو محدثین نے حسن قرار دیا، سومو تصحو، لوگو روزے رکھو تندرست ہو جاؤ، تندرست ہو جاؤ. 1994 میں کاسابلانکا میں رمضان اور صحت کے موضوع پر ایک بین الاقوامی کانفرنس ہوئی، اس میں طبی حوالے سے روزے کی اہمیت اور اس کی وسعت اور اس کے اثر انداز ہونے کے بارے میں 50 اہم نکات پر روشنی ڈالی گئی، اور ثابت کیا گیا کہ روزے سے انسان کی جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے. اور مشہور ماہر نفسیات سگمنڈ رائٹ کی رائے ہے کہ روزے سے دماغی اور نفسیاتی امراض ختم ہو جاتے ہیں، دماغی اور نفسیاتی امراض ختم ہوتے ہیں. اور روزہ داروں کے لیے جو انفرادی فوائد ہیں ان میں سے اخروی فائدے کا پہلے ذکر کرتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے کہ جنت میں ایک خاص دروازہ ہے، ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، یدخل منہ الصائمون، جس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل. یدخل من الصائمون یوم القیامہ لا یدخل من احد غیرہم، ان کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا. یقال، اور اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہوگا، این الصائمون، کہاں ہے روزہ دار؟ میں کہتا ہوں کتنے خوشبخت ہیں وہ لوگ جن کے لیے اعلان خود اللہ کر رہے ہیں اور اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں، این الصائمون، کہاں ہے روزہ دار؟ فیقومون، روزہ دار کھڑے ہوں گے، آپ کھڑے ہوں گے، آپ کھڑے ہوں گے، آپ کھڑے ہوں گے، آل ایمان کھڑے ہوں گے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھنے والے کھڑے ہوں گے، اور اللہ حکم دیں گے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. لا یدخل منہ احد غیرہم، ان کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا. فیضا دخلوا، جب داخل ہو جائیں گے، اغلے گا، پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا. فلم یدخل منہ احد، اور کسی کو داخل ہونے کی، یدخل منہ احد، کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا یا کسی اور کو داخل نہیں کیا جائے گا، دروازہ بند. اور عجیب بات ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز بیان فرما رہے تھے کہ جنت کے مختلف دروازے ہیں، ایک دروازہ ہے جس سے فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے والے داخل ہوں، ایک دروازہ ہے جس میں سے صرف جنماتی داخل ہوں گے، ایک دروازہ ہے جس میں سے اللہ کے دین کے غلبے کی جہد جوہد اور محنت کرنے والے اور اللہ کی رٹ کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے محنت کرنے والے مجاہدین داخل ہوں گے، اور ایک دروازہ وہ ہے جس میں زکات دینے والے داخل ہوں گے، اور ایک دروازہ ریان وہ ہے جس میں سے روزہ دار داخل ہوں گے۔ اس مجلس میں صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، میرے آقا فدا ہو ابی و امی، آپ اور میرے ماں باپ قربان ہوں، اتنا بتا، میں مجھے اس سے غرض نہیں کہ کس دروازے سے کون داخل ہوگا، لیکن اتنا بتا دیجئے کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو سب دروازے اپنی طرف بلائیں گے کہ آؤ ادھر مجھ سے داخل ہو۔ حضور نے فرمایا، ہاں کچھ ایسے بھی ہوں گے اور مجھے امید ہے ابو بکر تم بھی ان میں سے ایک ہو گے۔ یہ ویسے ہی آقا نے ان کو اپنے ساتھ نہیں لٹایا، وہ بات تو ہے نا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جتنا حصہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا، اس نقل جنت میں صدیق اکبر اپنے حبیب کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، عمر بھی ساتھ ہی آرام فرما رہے ہیں، اور میں تو لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس بات کو سمجھو، کیوں خامخواہ بحث کرتے ہو؟ یہ تو ہم نے سنا ہے کہ جہنم سے نکال کر لوگوں کو جنت میں ڈالا جائے گا، یہ بھی کبھی کسی نے سنا ہے کہ جنت سے نکال کر جہنم میں ڈالا جائے گا؟ یہ بھی کبھی کسی نے سنا ہے؟ خود حضور دونوں کے کندھوں پر یوں ہاتھ رکھ کے فرما رہے ہیں کہ ہر قضا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن اس طرح سے ہم اٹھیں گے۔ اور ایک جیسے کہ سنتے ہیں آپ علماء سے کہ ایک جگہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رکھی گئی ہے، اگر یوں کھڑے ہوئے کہ ایک قطار میں آگے پیچھے چلے تو صدیق کے آگے بھی نبی ہوگا پیچھے، اور اگر یوں کھڑے ہوئے کہ ادھر والے ادھر ادھر والے ادھر تو ادھر بھی نبی ادھر بھی نبی۔ میں رمضان کے حوالے سے، کیونکہ وقت ابھی نماز کا ہو گیا ہے، دو باتیں صرف کہہ دوں۔ ایک تو یہ کہ روزے فرض ہیں، لازمن رکھنے ہیں، ان میں کوئی اپنے لیے گنجائش مت نکالیں۔ سارا سال صحت مند رہے، رمضان میں بیمار ہو گئے، اللہ تعالیٰ سارے احوال سے آگاہ ہے۔ حضور نے فرمایا، من افطر یوم من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقض صومہ، جو شخص بغیر کسی شرعی اجازت کے اور بغیر کسی ایسی بیماری کے کہ جو واقعاً بیماری ہے، رمضان کا ایک دن کا روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے، ساری عمر بھی قضا کرتا رہے، اس روزے کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ لہذا ہم نے رمضان کے روزے یقیناً رکھنے ہیں انشاءاللہ۔ دوسری بات، رمضان کے روزے کو بلکہ ہر روزے کو بےہودہ گوئی سے بچانا ہے۔ دیکھیے، رمضان کے روزے میں ہم حلال چیزوں سے بچ گئے، کھانا کھانے سے بچ گئے، رک گئے، پانی پینے سے رک گئے، مشروب پینے سے رک گئے، حلال چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا اللہ کی خوشنودی کے لیے، لیکن حرام کام ویسے ہی جاری ہے، غیبت پھر بھی جاری ہے، جھوٹ پھر بھی جاری ہے، بد نظری پھر بھی جاری ہے، رشوت پھر بھی لی جا رہی ہے، کم تولا جا رہا ہے، کم ناپا جا رہا ہے۔ رمضان میں جیسے ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑا ہے، ویسے ہی حرام چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے، بلکہ ہر حال میں پوری زندگی میں چھوڑنا، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے، فلا یرفس، بےہودہ اور فحش گفتگو تم نے نہیں کرنی ہے، ولا یجہل، جاہلانہ رویہ اختیار نہیں کرنا ہے، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ وَشَاتَمَهُ،
اگر کوئی تم سے لڑتا ہے یا گالی دیتا ہے
تو فل یقل انی صائم، یہ کہہ دیا کرو کہ صائم میں معذرت چاہتا ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا. یہ نہ کہنا کہ میں روزہ چھوڑ کے پھر تم سے نکلوں گا.
فل یقل انی صائم، میں روزے میں ہوں، میں تم سے یہ بات نہیں کر سکتا. اور اللہ نے، اللہ کے حبیب نے فرمایا رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس من قیامہ الا الدہر. کئی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا. یہ کون ہے؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فيه ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے اور جھوٹے رویے سے باز نہیں آتا، اس کے بھوکے پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. آج پاکستانی معاشرے میں ہر طرف جھوٹ کا طوفان ہے.
کیا عدالتوں میں اور کیا اسمبلیوں میں اور کیا بازاروں میں اور کیا گھروں میں، ہر طرف جھوٹ جھوٹ دکھائی دیتا.
اس طوفان میں
روزے کو اس طرح سے بچانا ہے کہ جھوٹ بولنے سے بھی گریز کرنا ہے اور جھوٹا رویہ اختیار کرنے سے بھی گریز کرنا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں نصیب فرمائے.